تمام مرحوم مومنین و مومنات کی بخشش و مغفرت کے لیے باعواز بلند صلوات. شہداء کربلا اور ان کی راہوں میں شہید ہونے والے شہداء ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے باعواز بلند صلوات. دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، جن کی سازشیں پورے عالم کو بدامن اور بالخصوص ہمارے پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کر رہی ہیں، ان ملائین کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اور امن و امان کی بحالی کے لیے باعواز بلند صلوات. بیماروں کی شفا یابی اور حاجت مندان کی حاجت روائی کے لیے باعواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باعواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب منان نے ہم پہ احسان فرمایا کہ انسان بنانے کے بعد ہمیں دین اسلام جیسا بہترین تحفہ عطا فرمایا کہ جس کی تاثیر سے انسان دنیا میں بھی سعادت مند ہوتا ہے اور آخرت کی بھی ابدی سعادت کا حقدار ہو جاتا ہے. دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اور ساتھ ہی پوری وضاحت سے ارشاد کرتا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو بارگاہ خداوندی میں کبھی قبولیت نہ پا سکے گا, اور آخرت میں یقیناً ایسا شخص خسارے میں سے ہوگا. باوز بلن صلوات. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور پختہ ایمان کہ اسلام کی تکمیل میں اور نعمت الہی کے تمام ہونے میں جہاں اعلان ولایت کا حصہ ہے, وہاں کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں اور حسینیت, اس کا بھی پورا پورا حصہ اسلام کی تکمیل میں ہے. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی نہ ہوتی تو آج اسلام اپنی اس صحیح شکل میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا, بلکہ شاید یزیدیت پر اسلام کی مہر لگ چکی ہوتی اور لوگوں کے درمیان یزیدی کردار کو اسلام کے طور پر پہچانا جاتا. اگر بچایا ہے اس قسم کے بحران سے اسلام کو تو حسینیت نے بچایا ہے, اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ حسینیت کو زندہ رکھیں. حسینیت کے وسیلے ہماری اپنی بھی زندگی ہے, دنیاوی بھی اور اخروی بھی. حسینیت میں ایک حصہ اس ذکر کا ہے کہ جو مجالس ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان کیا جاتا ہے, اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے, قصہ پرانا ہو گیا, کسی نے کسی کو قتل کیا, کوئی کسی کے ہاتھوں قتل ہوا, ہزاروں قتل ایسے دنیا میں ہوئے, کئی قاتل آئے کئی مقتول آئے, تم کیوں اس قصے کو دہراتے ہو, تمہیں اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے, کہانی تھی گزر گئی, تم آگے کی طرف دیکھو, پیچھے کی طرف کیوں دیکھتے ہو, تم اپنے مستقبل کی بات کرو, ماضی کی بات کیوں کرتے ہو. اور اس طرح وہ بہت سارے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا کہ ذکر حسین, حسینیت فقط سنت رسول ہی نہیں, سنت آل رسول بھی ہے. اور آج میں اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنت قرآن مجید بھی ہے. ذکر حسین سنت قرآن ہے. قرآن نے جو روش اختیار کی ہے اور قرآن مجید نے جو اسلوب اپنایا ہے, اگر اس کو انسان سامنے رکھے اور اس کی حقیقتوں کو پہچانے تو اس کے لیے یہ بات ماننا مشکل نہیں رہتی کہ آخر قرآن مجید نے کیا فقط احکام جاری کیے ہیں, عوامر کا مجموعہ ہے, نواہی کا مجموعہ ہے, جتنے قوانین شریعت ہیں کیا وہی فقط قرآن مجید میں موجود ہیں, یا قرآن مجید میں گزشتہ انبیاء اور رسل اور ان پاک ہستیوں کے قصوں کو بھی اور ان کے واقعات کو بھی بار بار دہرایا گیا ہے, اور مختلف اندازوں سے اللہ نے انہیں اپنا کلام بنا کر قرآن بنا کر نازل کیا ہے, اور پھر ہمیں اس امر پر آگاہ کیا ہے کہ دیکھو میرا قرآن مکمل طور پر ہدایت ہے. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہدایت ہو اور اس کا کچھ حصہ ہدایت نہ ہو. نہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, ماہ رمضان کو اللہ نے پسند کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے، اور پھر قرآن کا تعارف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میرا یہ قرآن پوری کائنات انسانی کے لیے اور پوری نوع بشر کے لیے ہدایت ہے، اور اس کا ہدایت ہونا فقط مجموعی طور پر ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کی ہر صورت ہدایت ہے، اس کی ہر آیت ہدایت ہے، اس کا ہر لفظ ہدایت ہے، اس کا ہر حرف ہدایت ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہر زیر و زبر میں بھی ہدایت ہے اور اس کی ہر شد و مد میں بھی ہدایت ہے، تھوڑی سی تبدیلی بھی اگر کرو گے تو ہدایت میں خلل آ جائے گا اور ہدایت کا سلسلہ گمراہی میں بدل جائے گا۔ اس لیے ہمارے ماسلف نے قرآن مجید کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کسی قسم کی ترمیم، کسی قسم کی تحریف، کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کی بیشی کو برداشت نہیں کیا، اور ہمارا کامل ایمان ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ جو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے وہ مل کر باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن مجید مکمل طور پر ہدایت ہے اور اس کی ہر آیت میں ہدایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے جو گزشتہ ہستیوں کے واقعات اور قصص ہمارے سامنے بیان کیے ہیں وہ بھی فقط قصہ خوانی کے لیے بیان نہیں کیے، قصے سنانے یا کہانیاں بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ نظر الہی میں انسانوں کے لیے ان واقعات میں بھی ہدایت کا نور موجود ہے، ان واقعات میں بھی ہدایت کا نور موجود ہے۔ پس اگر گزشتہ انبیاء و رسل کے واقعات میں ہدایت ہو سکتی ہے تو حسین کی کربلا کو بیان کرنے میں ہدایت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو بیٹوں سے بھی کم ہے کہ جن کا قرآن میں قصہ اس انداز سے آیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب تلاوت کر ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو حق کے ساتھ بیان کر، جیسے وہ واقعہ پیش آیا، جیسے ان دو بیٹوں کی صورتحال ہوئی، اے میرے نبی ان کے سامنے بیان کر، ان کو پوری طرح وہ حق کا واقعہ سنا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نہ نبی تھے نہ رسول تھے، آدم کے دونوں بیٹے تو تھے ہمارے بزرگان تھے، جس کے بزرگ ہیں آپ سب جانتے ہیں، آدم ہمارے ابو البشر ہوئے، ہمارے اب اول ہوئے، ہمارے پہلے جد ہوئے، تو جو ہمارے پہلے جد کے دو بیٹے ہوں کیا ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو واضح ہے کہ رشتہ دار تو وہ ہمارے ہیں، ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے اجداد میں سے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دو بیٹوں کا واقعہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان کے سامنے بیان کرو، کیوں؟ کہ یہ ہدایت ہے ان کے لیے، اس لیے کہ میں جس چیز کو بھی قرآن بنا کر نازل کر رہا ہوں وہ پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے وہ قصہ کیا تھا، اس میں کیا ہدایت ہے، اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو تو باواز بلند صلوات سلام۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب تلاوت کر ان لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعے کو، البتہ بالحق بیان کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا گزشتہ جو کتابیں اس وقت موجود ہیں جن میں کہ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، منسوب وہ بھی اللہ کی طرف ہیں اور ان کو بھی کتاب الہی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان میں بھی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ موجود ہے، لیکن لفظ بالحق کے ساتھ قرآن اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ ان میں کچھ ملاوٹ ہو چکی ہے، معاملہ اس طرح نہیں رہا جیسا کہ حق تھا۔ پس اے میرے حبیب، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعے کو بغیر کسی ملاوٹ کے جو حق ہے وہ تو ان کے سامنے تلاوت کر۔ اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ جو بھی کوئی واقعہ بزرگان کے ساتھ متعلق ہو، اس کو اگر قوم کے سامنے پیش کیا جائے تو ملاوٹ کے ساتھ پیش کیا جائے یا خالص پیش کیا جائے۔ اگر ملاوٹ کرو گے تو ہدایت میں ملاوٹ ہو جائے گی، اگر ملاوٹ اور ہر قسم کی آلائش سے محفوظ رکھو گے تو وہ ہر قسم کی پاکیزہ اور خالص ہدایت ہوگی، اس میں کسی قسم کی گمراہی کی ملاوٹ نہ ہو پائے گی۔ اسی سے ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھ آیا کہ اگر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بالحق پڑھنا چاہیے تو امام حسین یا زہرا کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بھی بالحق بیان کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی آلائش اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بالفاظ دیگر کربلا کو بیان کرنا چاہیے، کربلا کو بنانا نہیں چاہیے۔ کربلا کے واقعات کو اپنے ذہن کے ساتھ تخلیقی واقعات سے آلائش کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم واقعات کربلا کو خالص طور پر پیش کرو گے تو ان کی تاثیر اور ہوگی، اور اگر واقعات کربلا میں کچھ اپنی مرضی کی ملاوٹیں شامل کرو گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور برآمد ہوگا۔ یہاں اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاید مناسب ہوگا، کوئی بھی شخص اگر کربلا میں اپنے ذہن کی سوچ کو واقعے میں شامل کرے اور ملاوٹ کرے تو کیا خیال ہے کربلا کا اصل خالق کون ہے؟ واقعات کربلا میں اصل رہبری کس کی ہے؟ کون ہے امام کربلا؟ کس کی ہدایت اور سرپرستی میں کربلا پیش آئی؟ تو جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا، امامت نے کربلا کو سینچا۔ اور اگر کوئی شہید کچھ کہہ رہا تھا تو بھی امام کی اجازت سے جا رہا تھا، تو بھی امام کی اجازت سے واپس آ رہا تھا، تو امام کی اجازت سے امام خود جو کچھ فرما رہے تھے آیا وہ وقتی اتفاقی حادثے کے طور پر فرما رہے تھے یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تھا اور آپ کی سوچ میں تھا اور آپ اس بات کو جانتے تھے کہ میری یہ کربلا فقط آج تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کربلا کے نور نے قیامت تک امت کی ہدایت کا وسیلہ بننا ہے۔ اگر آج ہم یہ جانتے ہیں کہ کربلا قیامت تک کے لیے ہدایت ہے تو ہم جانتے ہیں یا خود امام بھی یہ جانتے تھے؟ اور ہم جانتے ہیں تو ہم سے پہلے امام جانتے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا قیامت تک کے حالات اور واقعات اور مشکلات اور مصائب و آلام اور ہر قسم کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کربلا کو سینچا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسا نہیں ہے کہ بس ہو گئی کوئی بات اور اچانک مقابلے میں نہیں، امام امت سے جانتا ہے کہ علی اکبر کیسے جائے کہ اثر کیسے ہوگا، علی اصغر کو کیسے اٹھاؤں کہ تاثیر کیا ہوگی، میں کیا کہوں اور اس کا اثر کیا ہوگا، کس چیز کو نہ کہوں، کس چیز کو کہوں، کس کو کیسے چلاؤں، کس کہاں بیٹھوں، کہاں اٹھوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ غرض کہ امام کی کربلا میں ہر حرکت ہدایت کی بنیاد پر ہے اور مستقبل کے لیے نور کی بنیاد پر ہے۔ ہم امام کو ایسی چیز نہیں مانتے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، جو ہو گیا پھر بعد کو پتہ چلا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ تو نہیں جانتے ہوتے، لیکن امام وہ نہیں ہوتا جو نہ جانتا ہو، امام وہ نہیں ہوتا جس کے علم میں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے اپنے علم میں امامت کے سائے تلے کربلا کو سینچا ہے. جو فرمایا ہے وہ بھی علم امامت کے سائے تلے ہے, جو کیا ہے وہ بھی علم امامت کے سائے تلے ہے. اور الحمدللہ امام کو جتنے اصحاب ملے تھے ان میں سے کوئی صحابی آپ نہ ثابت کر سکیں گے کہ جو امام کے کسی حکم کے بارے میں بے پرواہی کرتا ہو, سستی کرتا ہو, کوتاہی کرتا ہو, کمزوری کرتا ہو. واقعات ہزاروں گزرتے گئے اور انبیاء بھی آئے, رسل بھی آئے, نبی اکرم بھی آئے, لیکن حضرت امام حسین کو اس بات پر فخر تھا کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی عطا فرمائے ہیں جیسے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے. حتیٰ کہ اس بات پر بھی فخر کرتے تھے کہ میرے نانا رسول اکرم کو بھی ایسے اصحاب نصیب نہیں ہوئے جیسے اصحاب مجھے کربلا میں نصیب ہوئے ہیں. یہ گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اصحاب کی صداقت, ان کی عظمت اور ان کے پاکیزہ کردار ہونے کی سند ہے کہ امام ان کو جو احترام اور اکرام دے رہے ہیں وہ کسی نے کسی کو کبھی نہیں دیا. بلکہ سچی بات اگر آپ سنیں تو وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چراغ بجھا کے خطبہ دے چکے, سب کو آزما چکے, پھر باہر نکلے, علامہ حسین علیین مکان اپنی کتاب حقیقہ سلطانیہ کی کتاب العدل میں اس روایت کو لکھتے ہیں کہ باہر نکلے تو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام راوی ہیں, مولا کے نام پر باواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہم صل جب خیمے کا خطبہ شب عاشور کا ختم ہوا اور صحابہ باہر نکلے, امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ زیر آسمان کھڑے ہو گئے, اور زیر آسمان کھڑے ہونے کے بعد ایک ایک اصحابی کو نام لے کے اپنے قریب بلایا. اس نے یا حبیب ابن مظاہر وہ آئے, یا بریر ابن خزیر وہ آئے, ایک ایک کو نام لے کے بلاتے گئے اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے اپنی انگشت کے اشارے سے ان کو دکھاتے گئے اور فرماتے گئے ذرا یہ اپنا مقام جنت کا دیکھ لو. جنت میں ہر کوئی اپنا اپنا رتبہ دیکھ لے. اب آپ اندازہ کریں اس لائق تھے نا کہ امام جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں وہ انہیں ان کی جنت کا مرتبہ دکھائیں جبکہ ابھی وہ شہید نہیں ہوئے, جبکہ ابھی انہوں نے شہادت نہیں پائی. شہادت پانے سے پہلے آخری آزمائش حسین سے پورے اتر گئے تو اس وقت مولا نے فرما دیا یہ اپنی جنت کا مرتبہ اور رتبہ اور مقام اور محل دیکھ لو. ہر ایک کو امام حسین نے ان کا مقام جنت دکھایا. اب آپ اندازہ کریں یہ کیسے اصحاب تھے, یہ کیسے مخلص تھے, کتنے تابعدار تھے, کتنے مطیع تھے, اس قدر اطاعت گزار تھے. ایسے اطاعت گزاروں کی سرپرستی کی میرے مولا نے, اور ہم نہیں اس میں تصور کر سکتے کہ امام کچھ اور چاہتے ہوں اور آپ کے اصحاب نے کچھ اور کیا ہو. جو فرماتے گئے وہی ہوتا گیا اور بالآخر کربلا اس طرح پایۂ تکمیل تک پہنچی. بس گویا کربلا کے پورے واقعات میں علم امامت کام کر رہا تھا, علم امامت سرپرستی کر رہا تھا. اب اگر علم امامت کے سائے تلے سینچی گئی کربلا میں مجھ جیسا ایک خطاکار ذہن رکھنے والا شخص کسی واقعے میں اپنی مرضی کی کسی بات کو داخل کرے گا اور واقعے میں کچھ کمی بیشی اپنے ذہن سے بنائے گا تو مجھ جیسے غیر معصوم خطاکار غلط کا شخص کے ذہن کی سوچ کربلا میں داخل ہو جائے گی تو کیا وہ میری سوچ اتنی پاک ہو سکتی ہے جتنی میرے مولا کی سوچ ہے؟ کیا
میری فکر اتنی پاکیزہ ہو سکتی ہے، اتنی ہدایت اور نور پر مشتمل ہو سکتی ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں، ذرہ خاک بھی نہیں، ایک خطاکار غیر معصوم کچا سا انسان ہوں۔ میں اگر امام کی گفتگو کے اندر یا امام کے ہدایت کے اندر اپنی چیز کو شامل کر کے کربلا بنانے کی کوشش کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بناوٹی کربلا کا وہ اثر نہ ہوگا جو حقیقی کربلا کا ہو سکتا ہے۔ جعلی قسم کی کربلا کا وہ اثر کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے خطباء کربلا کو چاہیے اور کربلا کے ترجمانوں کو چاہیے، کربلا بیان کرنے والوں کو چاہیے، لوگوں کو رلانے کے لیے یا اپنی مجلس کی کامیابی کا تصور ذہن میں بٹھانے کے لیے کوئی واقعات من گھڑت کربلا میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ وہ امت کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ وہ قوم کو نقصان پہنچائیں گے، وہ کربلا کو داغدار کریں گے، وہ کربلا کی تاثیر ہدایت میں ایسا ایسا نقصان داخل کریں گے کہ جس کا پھر کوئی مداوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ میرے الفاظ کو موجودہ دور کے بیانات کے اوپر مرتب کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے اور جو ہو رہا ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو فقط میری گفتگو خطبہ تک نہیں ہے، بلکہ ہر مرثیہ خوان، ہر مرثیہ لکھنے والے شاعر، ہر قصیدہ لکھنے والے شاعر، ہر نوحہ لکھنے والے شاعر کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حق بیانی کی قسم کھائے اور اس میں کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر یاد رکھ، اگر تو حق بیان شاعر کربلا ہے تو پھر تجھے سلام پیش کرتا ہے معصوم اور تیری قدر کرتا ہے معصوم۔ روایات میں دیوبند فضائی کے بارے میں جو کچھ بیانات امام علیہ السلام کی زبان پہ آئے ہیں اس کی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے، بلکہ امام خود چاہتے تھے پڑھو مرثیہ، حتیٰ کہ ایسے اوقات میں بھی مرثیہ پڑھایا جب پس پردہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، امام خود بھی رو رہے تھے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں، مرثیے پر گریے کی آواز خواتین کی پردے سے بلند ہو رہی تھی۔ اس حد تک کی معصوم اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کو شامل کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناحق باتوں کو کربلا بنا کر داخل کیا جائے۔ کربلا حسینیت کا نام ہے، کربلا امام حسین کی علم امامت کے سائے تلے سینچی ہوئی داستان ہے، اس لیے اس میں کسی غیر معصوم کو اپنی بات کربلا بنا کر داخل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اس فریضے پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باواز بلند صلوات، اللہ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے واقعے کو خود قرآن میں نازل کیا اور رسول اکرم کو حکم ہوا کہ پڑھو، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں بیٹوں نے، حضرت آدم کے دونوں فرزندان نے، قربا قربانا بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی۔ ہمارے ہاں تو قربانی عام طور پر کسی جانور کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، کسی بھی حلال جانور کو ذبح کیا جائے ہم اسے لفظ قربانی سے یاد کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ قربانی محدود کر دیا گیا ہے۔ اصل میں قربان اس کو کہتے ہیں ہر ایسا عمل، ہر ایسا کام جو تقرب الہی کے لیے کیا جائے، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اس کو عمل قربان کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ جانور کا ذبح کرنا بھی آ سکتا ہے، اور بھی کوئی کار خیر کہ جو باعث تقرب الہی ہو وہ اس میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹے، ایک کا نام حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل نقل کیا گیا ہے، ان دونوں نے بارگاہ الہی میں حکم حضرت آدم اور حکم الہی کے مطابق ایسی ایسی چیزوں کو پیش کیا کہ جس سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیں. اب جب تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے تو اللہ فرماتا ہے تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا. کیا خیال ہے دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یا نہیں؟ نسب میں دونوں برابر تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے ایک کی قربانی منظور کر لی, دوسری کی منظور نہ کی. کیوں کر لی, کیوں نہ کی؟ دونوں نے پیش کی یا ایک نے پیش کی اور ایک نے نہ کی؟ تو جواب یہ ایک نے, پیش تو دونوں نے کی. ایسا نہیں ہے کہ ایک نے کی دوسرے نے نہیں کی, پیش دونوں نے کی. اس لیے کہ قربان کہتا ہے اس کر روا, دونوں نے پیش کی قربانی. لیکن ہوا کیا, تو قبل من احدهما, ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسری کی طرف سے قبول نہ کی گئی. قبول کرنے والا کون ہے جی؟ خالق. جب قبول کرتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک سے قبول کر لیتا ہے دوسرے سے قبول نہیں کرتا؟ کیا وہ عادل نہیں؟ عادل تو وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبولیت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, قبولیت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر ان شرائط کو قربانی پیش کرنے والا پورا کرے گا تو قبول ہوگی, اور اگر نہیں وہ ان شرائط پہ پورا اترے گا تو قربانی قبول نہیں ہوگی. اور یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں, کسی بھی عمل خیر کا صحیح ہونا اور ہے, قبول ہونا اور ہے. جو عمل باطل ہے وہ تو باطل ہے, باطل کے تو قبول ہونے کا سوال ہی پیدا. اگر کوئی شخص بے وضو نماز پڑھے تو کیا وہ صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے. اگر کوئی چوری کے لباس میں نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ اگر کوئی غصبی مکان میں نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے. ایسی نمازیں اگر ایک لاکھ ہوں, کوئی شخص نے کسی کا مکان چھین لیا پھر اس میں وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, خود بھی پڑھ رہا ہے, بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں, بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں, بیوی بھی پڑھ رہی ہے, مہمانوں کو بھی پڑھا رہا ہے, وہ ایک بڑا سلسلہ ہے اس کے گھر میں, نمازوں کا ایک قطاریں لگی ہوئی ہیں, نوافل کی بھی قطاریں لگی ہوئی ہیں, تہجد بھی پڑھے جا رہے ہیں, لیکن مکان غصبی ہے تو کتنوں کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی اپنی غلط ہے تو اس کو بیٹوں کی, اس کی بیوی کی, اس کے پوتوں کی, ہر ایک کی غلط ہے. کیوں؟ کہ اس میں صحت کی شرط موجود نہیں ہے. لہذا مہربانوں, جب اچھے اچھے محل بناتے ہو تو یہ سوچ لیا کرو کہ وہ حلال کا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ناراض تو نہیں ہوتے. اس کا میٹیریل کیا ہونا چاہیے؟ حلال کا. اس کی زمین اور پلاٹ کیا ہونا چاہیے؟ حلال کا. حلال وہ ہوتا ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو, یا حلال وہ ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کی مرضی کے مطابق ہو؟ تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد و آل محمد کا ارشاد کیا ہے, اللہ کی شریعت کیا ہے, دین کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بس لکھ دیں, فتویٰ دے دیں, میرا کام ہو جائے گا. بابا مولوی کا فتویٰ نہیں چلتا, محمد کا فرمان چلتا ہے. نکاح مولویوں سے پڑھوا لیتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اور بعض مولوی صاحبان 500, 1,000, 2,000 روپے لے کے ایسا نکاح پڑھ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بس نکاح ہو گیا. بابا مولوی کے حق میں کیا ہے کہ وہ باطل کو صحیح کرے یا صحیح کو غلط کرے؟ مولوی تو وہ مولوی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع داری کرے. اگر وہ تابع داری سے نکلا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, عالم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ نہ سمجھو کہ 2-4 پیسوں کے ذریعہ کسی کو تو موڑ لوگے تو شریعت بدل جائے گی. نہ, جہاں نکاح صحیح نہیں ہو سکتا, ہزاروں علماء بھی اکٹھے ہو کر اس نکاح کو پڑھنے کی کوشش کرے, نکاح غلط رہے گا, ہزاروں کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. اس لیے اگر کسی کی زمین باطل ہے, زمین غلط ہے, غصب ہے, چوری ہے, کچھ ہے, تو اس کے اوپر اگر وہ بہت بڑا محل تیار کر دے اور اس کو چھوڑ جائے اپنی اولاد کی وراثت میں, تو کیا خیال ہے کب جا کے نماز صحیح ہو جائے گی؟ اگر 1400 سال بعد آج بھی غصب صدق کو آپ حلال قرار نہیں دے سکتے اور بی بی طاہرہ کی جائیداد کے غاصب کو آپ نے آج تک بھی معاف نہیں کیا, تو یہ خصوصیت فقط صدق کے لیے ہے یا ہر غصب کے لیے؟ جی کیا یہ فقط بی بی طاہرہ کے نام سے خصوصیت ہے کہ ان کا مال اگر کوئی چھین لے وہ تو حلال نہیں ہوتا, اور اگر کسی اور کا مال چھین لے؟ غصب غصب ہے, زہرا کو غصب کرے تو بھی غصب ہے, کسی عام مومن کا مال غصب کرے تو بھی غصب ہے, کسی کا مال غصب کرے وہ غصب ہے. اس لیے غاصب کو اسی طرح ظالم ماننا پڑے گا, اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں لوگوں ہمارا حق خمس غصب کر کے ہم پہ ظلم نہ کرو. اگر پریشان نہیں ہو تو بابا زبان سلو اللہ علیہ. عمل کا غلط ہونا, عمل کا صحیح ہونا, عمل کا قبول ہونا, پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر نیک عمل کو غلط ہونے سے محفوظ رکھیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ صحت کہاں سے ملے گی؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے؟ اس کے لیے آپ کو فقہا کے دروازے پہ جانا ہوگا. آج کل پردہ غیبت ہے, غیبت کے زمانے میں آپ کو امام علیہ السلام سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کی ملاقات کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے, اور بسا اوقات ایسی دکانیں سجائی ہوئی ہیں جن دکانوں کے ذریعہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. میں صراحت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ جب تک وہ آواز نہ آئے گی کہ جو میرے ظہور کی علامت ہوگی, جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہاتف کی ندا آئے گی اور ہر ایک اس کو قریب سے سنے گا کہ ظہور بقیت اللہ ہو چکا ہوا ہے, اور امام علیہ السلام کا اعلان ہوگا کہ وہ تشریف لائے ہیں. جب تک سفیانی کے ساتھ امام کی جنگ نہ ہوگی اور سفیانی نہ آئے گا, اور جب تک وہ ندائے ہاتف نہ آئے گی, اس سے پہلے اگر کوئی یہ دعوے کرتا ہے کہ میری امام علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات ہے اور میں یہ کرتا ہوں ان کے ساتھ اور وہ کہتا ہوں, تو اس کو آپ مفتری اور کذاب سمجھیں, اس کو کبھی سچا انسان نہ سمجھیں. اس لیے ان باتوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر کسی کی ایسے انداز سے ملاقات ہو جائے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بات کو پہچانے کہ امام علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھ سے بات کی, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر کوئی باقاعدہ نائب بنا بیٹھا ہے, وکیل بنا بیٹھا ہے, یہ اس نے دکان سجائی ہوئی ہے, میری امام علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقات ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس کی کوئی ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہے. البتہ ان مقدس بزرگان کی ملاقات جن کے تذکرے بعض کتب میں موجود ہیں وہ اپنے مقام پر برحق ہیں, لیکن اس کے اپنے شرائط ہیں, اس کے اپنے جو تفصیلات ہیں وہ اپنے مقام پر محفوظ ہیں. لیکن یہ جو آج کل دکانداریاں قائم ہو چکی ہوئی ہیں اور ہر کوئی اپنے مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بننے کی کوشش کر رہا ہے اور امام علیہ السلام کی ملاقات کے دعوے کرنے اور دکانیں سجانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے وہ اپنی روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے ہم لوگوں کو دانا اور عقل مند ہونا چاہیے کہ ہم ہر دکاندار کو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے والا ماننے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو عام طور پر بسا اوقات موجدوں کی دنیا قائم ہو جاتی ہے اور لوگ بےچارے سادہ لوگ اور موجدوں کو سمجھتے ہوئے نکل پڑے ہوتے ہیں, ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال میرے عزیز دوستو, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے کے لیے اور آپ کے اعمال خیر کی صحت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کس کو صحیح سمجھتے ہیں اور کس کو غلط سمجھتے ہیں, آج آپ کن سے پوچھیں گے؟ فقہا سے, ان علماء حق سے کہ جن کے سامنے قرآن اور احادیث کہ وہ سارا سارے مواد موجود ہیں جو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تک نقل ہوئے ہیں، وہ اس پہ پوری زندگی صرف کرتے ہیں اور اس کا نچوڑ نکالتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں. بس اوقات لوگ کہتے ہیں جی فلاں مثلاً آیت اللہ سیستانی مدذل العالی نے فرما دیا ہے، انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، انہوں نے کوئی قرآن کی آیت بیان نہیں کی، فقط کتاب میں لکھ دیا ہے فلانا واجب ہے، فلانا مستحب ہے، فلانا حرام ہے، تو ہمیں کیا پتا. تو میرے دوست کو یہ نہ سمجھ کہ آیت اللہ سیستانی مدذل العالی نے اپنی کوئی رائے لکھی ہے، جہاں انہوں نے حرام لکھا اس کے پیچھے سمجھ ایک پوری کتاب ہے جس میں آیات بھی ہیں، جس میں احادیث بھی ہیں، جس میں ادلہ بھی ہیں، جس میں بات بھی ہے. اگر آپ لوگوں کو وہ دست خارج سننے کا موقع نصیب ہو جس میں کہ ان باتوں پہ بحث ہوتی ہے، تو پھر پتا چلے کہ ایک ایک حکم کو استنباط کرنے کے لیے ہفتوں بحث ہوتی ہے اور جا کے بعد ازا جا کے وہ نچوڑ نکالتے ہیں. لیکن چونکہ وہ آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ اسے اپنی مرض کی علامات بتاتے ہیں، وہ تشخیص کرتا ہے اور آپ کو نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ یہ گولی ہے، یہ ٹیکا ہے، یہ آپ استعمال کریں. کیا خیال ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی علم کار فرما ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک گولی کو جب وہ تجویز کرتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی محنت اس کی کار فرما ہوتی ہے، کتنا بڑا علم اس کا کار فرما ہوتا ہے، کتنا ان تمام اساتذہ کی محنت اور محققینوں، ان تمام ریسرچ کرنے والوں کی محنت اس میں دخیل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک گولی آ کے تشخیص کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر نے ایک سیکنڈ میں ایک گولی آپ کو لکھ دی ہے تو اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہوئی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کا ایک نسخہ بغیر محنت کے تشکیل نہیں پاتا، ایسے ہی کسی مجتہد کا کوئی فرمان بھی بغیر محنت کے تشکیل نہیں پاتا. اس کے پیچھے لمبا عمل ہوتا ہے اور بہت لمبی تفصیل ہے اس معاملے کی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے فقہا کا سہارا لینا چاہیے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمیں خود معصوم نے فرمایا ہے کہ من کان من الفقہا سائلا لنفس حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. جو لوگ اپنے اپنے مجتہدین پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ باواز بلند صلوات پڑھیں. بہرحال عزادارو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں تو بزرگان کی رائے اور ان کا فتویٰ اور ان کے ارشادات آپ کے لیے رہنما ہے، لیکن آگے مسئلہ ہوتا ہے قبولیت کا. کیا خیال ہے عمل قبول بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے. کیسے قبول ہوگا؟ سنو، اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قربانی قبول کر لی اللہ نے اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی. قبولیت کا ہونا ایسا رنگ لایا کہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی اس کے دل میں، اس کے حق میں حسد پیدا ہو گیا کہ جس کی قبول ہو گئی تھی، اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، تیری قبول ہوئی ہے میری قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا. معلوم ہوا کبھی نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ قبول ہونا دوسرے کے لیے حسد کا باعث بن جاتا ہے اور وہ نوبت قتل تک پہنچا رہا ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تیری کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں قبول نہیں ہوئی، تو جواب میں یہ جملہ آیا میرا اس میں کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، غیر متقیوں سے قبول نہیں کرتا، میرا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے. یہ انما یتقبل اللہ من المتقین یہ فقط ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اس نقطے پہ خوب غور کرو. یہ فقط حابیل و قابیل کے لیے ہے یا قرآن نے ہمیں کلیہ اور قاعدہ دیا ہے، اگرچہ دیا اس قصے کے حوالے سے ہے، اگرچہ کہ دیا اس واقعے کے حوالے سے ہے، لیکن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ نے کہا اس لیے تھا کہ ان آنے والی نسلوں کے سامنے واقعہ بالحق جب بیان ہوگا تو ان کو یہ اصول ملے گا، ان کو یہ ضابطہ اور کلیہ مل جائے گا کہ فقط عمل کی صحت پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ تم نے اس شرط کو پورا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری نیکی قبول ہوتی ہے. اب فرمائیے ہمیں متقی ہونا چاہیے یا نہیں؟ جس کو متقی ہونا چاہیے وہ سب بات کرے. جو متقی ہے وہ صلوات پڑھے، میں نے یہ کہا ہے جسے متقی ہونا چاہیے اسے صلوات پڑھے، تاکہ کم از کم اقرار تو ہونا چاہیے اس امر کا، اور ہمیں اس امر پر آگاہ ہونا چاہیے کہ بغیر تقویٰ کے ہمارا گزارا نہیں ہے. اگر وہاں انہوں نے قربانی پیش کی تھی اور وہ قبول تقوی کی بنیاد پر ہوئی تھی، تو ہماری بھی ہر نیکی، خواب و نیاز ہو، خواب و مجلس ہو، خواب و ماتم ہو، خواب و نماز ہو، خواب و روزہ ہو، خواب و حج ہو، خواب و خیرات ہو، خواب و مسجدیں بنانا ہو، غرضے کے تمام وہ اعمال جنہیں ہم اعمال خیر سے تعبیر کرتے ہیں اور نیکیوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور سب اس نیت سے کرتے ہیں کہ قربتاً اللہ، ہم کون سا عمل ہے جو نیکی ہے اور اسے قربتاً اللہ انجام نہیں دیتے؟ وضو قربتاً اللہ، نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، باقی رہی مجلس. کیسے آئے یہ مجلس پڑھنا قربتاً اللہ ہونا چاہیے یا نہیں، اور مجلس سننا؟ جی پریشان ہو گیا میرے خیال میں. مجلس سننا نیکی ہے یا نہیں؟ عبادت ہے یا نہیں؟ جب عبادت ہے تو عبادت تو ہوتا ہی وہ عمل ہے جو بقصد قربت ہو اور اللہ کے تقرب کے لیے ہو. اب آپ میں سے جو قربتاً اللہ مجلس سن رہا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھ، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی کسی کا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتا ہے. مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے تقرب کا نقصان کرتے ہوں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوں. بہت عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ سے یہی دعا ہے کہ خداوندہ ہمارے قصد تقرب کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھنا. ہمارے دلوں میں یہ نیت اپنے خلوص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کہیں کچھ دکھلاوا آ گیا، کہیں شہرت طلبی آ گئی، کہیں ناموری آ گئی، کہیں اور کوئی مصیبت درمیان میں داخل ہو گئی، تو تقرب ختم اور عمل ابتدا سے ہی غلط ہو گیا اور اس عمل کا بیڑا غرق ہو گیا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے، مجلس پڑھنا بھی قربتاً اللہ، اور مجلس سننا بھی، مجلس پڑھانا بھی قربتاً اللہ، اور نیاز تقسیم کرنا بھی قربتاً اللہ، اور تبرک بانٹنا بھی. کون سا کام ہے جس کا تعلق حسینیت کے ساتھ ہے اور اس میں قربتاً اللہ والی بات نہیں ہونی چاہیے؟ حسینیت نام ہی قربتاً اللہ میں غرق ہو جانے کا ہے. حسینی ہو ہی وہی سکتا ہے کہ جو ہر عمل بناؤ میں امام حسین قربتاً اللہ کیا کرتا ہو. بس خداوند تعالی ہمیں اپنے تقرب کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تقرب تو انہوں نے بھی کیا تھا، قربت کی نیت تو اس کی بھی تھی، اور قربت کی نیت تو اس بھائی کی بھی تھی، لیکن تقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کا قبول ہوا اور ایک کا عمل قبول نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک متقی تھا اور دوسرا متقی نہ تھا. ایک متقی تھا دوسرا متقی نہ تھا. امام المتقین کے ماننے والے کو متقی ہونا چاہیے یا نہیں؟ کون ہے ہمارے امام؟ مولا علی امیر المومنین. پہلے امام مولا علی امیر المومنین ہیں. وہ امیر المومنین ہیں یا امام المتقین ہیں؟ امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ متقیوں کے امام ہیں وہ. جب تک کوئی باتقوا نہ ہوگا ان کی امامت کے سائے تلے اس کی جگہ نہ بن سکے گی. بس اس لیے دوستو باتقوا ہونے کی کوشش ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے, متقی ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے, اور اپنے اندر اگر کبھی بھی شیطان کوئی ہمیں گزند پہنچانے کی کوشش کرے اور ہمارے تقوی کو زخم لگانے کی کوشش کرے تو ہمیں توبہ کی مرہم کے ذریعہ فوراً اپنے تقوی کو بحال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں منزل قبولیت تک پہنچ سکیں, تاکہ ہمارے اعمال خیر بارگاہ الہی میں قبول ہو سکیں. اس لیے کہ قرآن کے واقعات ہدایت کے لیے ہیں اور ان سے ہدایت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے. اور میں نے یہ استدلال فقط اس لیے کیا تھا کہ اگر فرزندان آدم کا یہ واقعہ ہمارے لیے ہدایت ہو سکتا ہے تو فرزندان زہرا کے واقعات ہمارے لیے کتنے ہدایت ہو سکتے ہیں. کی نسبت قابیل و حابیل کو کیا نسبت ہے حسن و حسین مولا کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تو یہی ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و سلام دعائیں مانگتے تھے, اللہم بحق محمد و انت المحمود, اللہم بحق علی و انت الاعلی, اللہم بحق فاطمۃ و انت فاطر السماوات والارض, اللہم بحق الحسن و انت المحسن, اللہم بحق الحسین و انت قدیم الاحسان. ان پنچن پاک کے اسماء گرامی کا وسیلہ لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منزلت بلند پایا کیا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اللہم بحق محمد سید الانبیاء, اللہم بحق علی سید الاوصیاء, اللہم بحق فاطمہ سیدۃ النساء, اللہم بحق الحسن سید الاولیاء, اللہم بحق الحسین سید الشہداء, اللہم بحق عطرتہم سادت الازکیاء. اس کے میدان تی تھا, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا, حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے کوئی پانی کی دعا کیجئے. حضرت موسیٰ نے ان الفاظ مقدسہ سے اور ان اسماء مقدسہ کا توسل لیا اور کہا, اے اللہ تجھے ان چہادہ معصومین کی شہادت کا واسطہ, اس کے نام ہمیں پانی پلا تو حکم ہوا فضرب بعصاک الحجر, یہ سامنے تیرا جو پتھر پڑا ہے اس پہ ڈنڈا مار. حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا, فن فجر من حسنتا عشرتا اعلا, 14 کے صدقے سے 12 چشمے انہیں نصیب ہوئے. تو عزیزان من, خداوند تعالی نے ہمیں ایسے وسیلے عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور جن کے توسل سے اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اپنی توبہ کی منظوری کا ہم ان سے مدد حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ مدد فقط لینا ہے تو ہمیں دنیاوی امور میں لینا ہے, دنیاوی امور میں بھی ان کی مدد صحیح ہے لیکن اصلی مدد ہمیں اپنی آخرت کی نجات میں حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی قبولیت میں حاصل کرنا چاہیے, اور یہ ہی وہ مدد ہے کہ جو ہمیں حسینیت سے حاصل ہوتی ہے. آئیے تھوڑا سا تذکرہ ان ہستیوں کا کر لیا جائے جنہوں نے ہم تک حسینیت کا یہ نور پہنچایا ہے. اور حیران ہوتا ہے بندہ, حسینیت کے نور میں تو وہ ہستیاں بھی شامل ہو گئیں کہ جن کو پہلے کچھ ایسی گستاخیاں انہوں نے کی, ایسے جرائم کیے جن کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ وہ تو سیدھے جہنم جا رہے ہیں. ذرا غور کرو وہ وقت کتنا سخت تھا کہ یا تو حر ابن یزید ریاحی کے 1000 سپاہیوں کو امام حسین اور آپ کے ساتھی پانی پلا رہے تھے اور ان کی زندگی کا کا تحفظ کر رہے تھے. اور یا کچھ لمحوں بعد یہی پانی پینے والا حور امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا اور حضرت کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو واپس جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور امام اسے فرما رہے تھے سکلت کا امک ما ترید, تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے, تو مجھ سے چاہتا کیا ہے. اب ذرا اندازہ تو کرو, میں کبھی سوچتا ہوں کہ آخر امام حسین اکیلے تو نہ تھے نا, خود گھوڑے پر تھے تو کچھ بیویاں اونٹوں پر بھی تو موجود تھیں, کاروان تھا, قافلہ تھا. اللہ جانے اس بہن کے جگر پہ کیا گزر رہی ہے جس کے بھائی کے گھوڑے کی لگام کو ایک سپاہ سالار نے پکڑ لیا ہے اور وہ انہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہا. امام حسین اس کیفیت سے گزر رہے ہیں, لیکن بالآخر حور اور امام حسین کا آپس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نہ واپس مکہ جائیں نہ کوفہ جائیں, ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں تاکہ قاصد ابن زیاد مجھے واپسی کچھ آ کر اطلاع دے. بالآخر عزاداروں یہی صورتحال پیش آئی, قافلہ چلنے لگا, بیویاں ساتھ تھیں, 1000 سپاہی ان کی نگرانی کر رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی پردہ دار خواتین ہوں بنات بنات زہرا ہوں جن کی دنیا میں مثال موجود نہ ہو اور ان کو 1000 سپاہیوں کی نگرانی میں سفر کرنا پڑے. اللہ جانے اے عباس تو یہ کیسے برداشت کر رہا ہے, اے علی اکبر آپ اس منظر کو کیسے برداشت کر رہے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے بھائیوں کے لیے وہ یہ دیکھیں کہ ایک سپاہیوں کے حصار میں ہماری پردہ داروں کو جانا پڑا ہے. لیکن میں کہوں گا اے حضرت عباس آج تو سپاہیوں کے حصار میں فقط نگرانی کے طور پر لے جایا جا رہا ہے. اللہ جانے سجاد کے قلب نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا جس میں بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, سر پہ چادریں نہ تھیں, اور ظالم کبھی بازاروں میں لے جاتے تھے اور کبھی درباروں میں لے جاتے تھے. امام سجاد روتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے مولا آپ کے رونے کی نہایت کیوں نہیں ہوتی, تو جواب میں کہتے تھے ہمیں کہنے والوں ہمیں بتاؤ کیا یہ بھی بنی ہاشم کی عادت رہی ہے کہ ان کی عورتوں کو بے چادر کر کے قیدی بنا کر بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے. صدموں پہ صدمے ہیں جن سے گزرے ہیں آل محمد. بہرحال چند جملے, حضرت حور اگرچہ کے مختلف مقامات پر جرائم اور گستاخیاں کرتا رہا لیکن معلوم ہوتا ہے ظاہر میں ابن زیاد کا تھا لیکن باطن میں اس کے دل میں کچھ نہ کچھ نرمی موجود تھی جس کا نتیجہ وہاں نظر آتا ہے. جب امام نے کہا تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے تو اس کا جواب یہ تھا آپ نے تو میری ماں کا تذکرہ کیا لیکن میں تو آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ آپ کی ماں تو بنت پیغمبر ہے فاطمہ زہرا ہے. عزاداروں وقت آگے بڑھا, کربلا آ گئی, خیمے لگ گئے, حصار اور نرغے آدھا شروع ہوا, عمر ابن سعد آ گیا, بالآخر ساتویں کو پانی بند ہوا. بچے العطش 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 الماء 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 کہہ کے رونے لگے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کوئی پیاسا بچہ رو رہا ہو اور اس کو پانی دے دیا جائے تو خاموش ہو جائے گا, لیکن اگر کسی بچے کو پیاس لگی ہو پانی نہ ملے وقت گزرتا جائے کیا اس کے رونے میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ساتویں سے لے کے دسویں تک خیام میں کربلا کے بچوں کا منظر کیا ہوگا؟ بزرگ تو پھر بھی سمجھدار ہوتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے 2 سال کے بچے, 3 سال کے بچے, 4 سال کے بچے ان کو کون سمجھائے پانی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, پیاس مسلط ہے تو کیوں مسلط ہے. عزادارو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کو ہماری تاریخ بھی اپنے الفاظ زبان میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سب کچھ تو روایت بن کے نہیں آیا ہے۔ بالآخر رضادار و شب عاشور بھی گزر گئی، لیکن حور یزیدی فوجوں میں رہا۔ کب حور ادھر متوجہ ہوا؟ مجھے اتنا سمجھ آتا ہے جب امام حسین نے صف بندی کے بعد یہ چاہا کہ میں آخری اتمام حجت کر لوں، تو روایت کہتی ہے کہ امام نے اپنے آپ کو تبرکات رسول سے سجایا، اپنے سر پہ امامہ رسول رکھا، اپنے بدن پہ عباءِ رسول پہنی، اپنے آپ کو رسول کی سواری پہ سوار کیا، تبرکات محمدی میں آراستہ ہو کر ایک اونچے ٹیلے پہ آئے اور آ کے کہا لوگو ذرا مجھے پہچانو میں کون ہوں، لوگو ذرا میرے نسب کو دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ امامہ کیا تمہارے نبی کا نہیں، کیا ابا یہ تمہارے نبی کی نہیں، اور مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں، انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ بلکہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی اس پوری زمین پر اپنے پیغمبر کا کوئی فرزند ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو مجھ حسین کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہ ملے گا، تمہیں اور کوئی نہ ملے گا۔ لیکن میرا تم سے اتنا سوال ہے، آخر مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ ان ظالموں کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ تم یزید کی بیعت کے منکر ہو۔ امام حیات من نزلہ کہتے ہوئے واپس آ گئے۔ میرا خیال ہے اس خطبے نے اور کسی پہ اثر کیا یا نہ کیا، اس پہ اثر کیا جس کو حور کہتے ہیں۔ عزاداروں بالآخر راوی کہتا ہے میں نے حور کو دیکھا، وہ عمر اپنے ساتھ سے گفتگو کر کے خیمے سے باہر آیا تو اس کی ٹانگوں میں لرزہ تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تو تو کوفے کا سب سے بڑا جنگجو شخص ہے، اور یہ تو کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہے، ہمارے ہزاروں ہیں، وہاں تو چند لوگوں سے مقابلہ ہے، یہ تو کوئی بڑی جنگ ہونے کو نہیں ہے۔ اے ہو تو تو بہت بڑی جنگیں لڑنے والا ہے، تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہے؟ ہور کا جواب بڑا عجیب ہے، کہتا ہے میں جنگ کے گھر سے نہیں لڑ رہا، دراصل مجھے نظر آ رہا ہے دو راستے، ایک جنت کو جاتا ہے ایک جہنم کو جاتا ہے۔ یہ توبہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس مرحلے پر آ کر آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے توبہ کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے ایک راستہ جنت کو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر جنت کو جانا چاہتا ہوں تو جنت ادھر ہے جدھر زہرا کا لال بلا رہا ہے، جنت ادھر ہے جدھر فرزند رسول بلا رہا ہے۔ بالآخر دوڑا، اپنے گھوڑے کو اس نے سرپٹ دوڑایا، آگے ابو الفضل العباس تھے، اس نے اپنا منظر بنایا، اپنے نیزے کو اپنی گود میں لٹایا، اپنی ڈھال کے پیٹ کو سامنے رکھا تاکہ عباس سمجھ لے آنے والا لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہا، آنے والا جنگ کا قصد لے کے نہیں آ رہا۔ عزاداروں جب قریب پہنچا، ہاتھ باندھے اپنی گستاخیوں کا اقرار کیا، کیا ہوگا نا میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے گھوڑے کو پکڑا، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں کربلا آنے پہ مجبور کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے کہ اتنے عرصے تک نرغے آدھا میں تمہیں لایا، اس کے باوجود حلی من توبہ، کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں اعلان ہوتا ہوں اے فرزند زہرا، اتنا کہہ تو دیتے اب توبہ کر رہے ہو جب میری بہنوں کی چادروں کے اجڑنے کا سامان بن گیا ہے، اب توبہ کر رہے ہو جب علی اکبر کا سینہ چھلنی ہونے کے قریب ہے، اب تیرا توبہ کرنا تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بچوں کی پیاس ختم نہیں کر سکتا، جوانوں کو شہادت سے نہیں بچا سکتا، خیموں کو جلنے سے نہیں بچا سکتا، اور بیویوں کو اجڑنے سے نہیں بچا سکتا۔ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن حسین وہ عظیم ہے جو توبہ کرنے والے کو اس کے جرائم یاد نہیں دلاتا, اس کی گستاخیوں کا تذکرہ نہیں کرتا, بلکہ فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. توبہ کی قبولیت آواز آداروں میں مل محفل توبہ بن جانی چاہیے, اور ہمیں اپنے گستاخیوں کا اقرار کر کے بتوسل حضرت امام مسلوم و شہداء کربلا بارگاہ الہی میں التجا کرنا چاہیے, اے حر جیسے مجرم کی توبہ قبول کرنے والے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کو یہ عزت حاصل ہوتی ہے کہ اور جب زخمی بدن لاشا تڑپ رہا تھا, روایات کے مطابق اٹھا کے جنازہ لایا گیا, خیموں کے سامنے رکھا گیا, امام حسین آئے اپنے اس توبہ والے مومن شہید کے سر کے کنارے آئے اور فرمایا فی الدنیا والآخرہ. عزاداروں بس آخری جملہ کہہ دوں اور آپ کی زحمت کو رفع کروں, تھوڑی سی دیر ہوئی. جب زیارت وارث پڑھتے ہو نا تو زیارت وارث میں کہتے ہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اودا, آگے بڑھ کے کہتے ہو بے ابی انتم و امی, تم پہ میرا باپ بھی قربان ہو جائے, تم پہ میری ماں بھی قربان ہو جائے. ہم تو کہیں تو اور بات ہے, لیکن اگر سجاد تربت حر پہ کہے, اگر سادت آل محمد تربت حر پہ یہ جملہ کہے, اگر مہدی داران جل اللہ تعالی فرجہ شریف حر کی تربت پہ یہ بات کہے تجھ پہ میرا باپ قربان, تجھ پہ میری ماں قربان, اس سے پتا چلتا ہے کہ توبہ اور شہادت کی عظمت کیا ہے اور حسینیت کی عظمت کیا ہے. خداوند تعالی ہمیں حسینی بن کر جینے, حسینی بن کر مرنے اور حسینیوں میں سے ہو کر محشور ہونے کی سعادت عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایمن